بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، دو پاروں کی تلاوت ہوئی اللہ کی توفیق سے، دسویں پارے کے پاؤ سے بارہ کے پاؤ تک. تو شروع میں جو چیز تلاوت کی گئی اس کے جو مضامین ہیں وہ یہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے اگر کسی مسلمان سے مال کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہ مسلمان مال خرچ کرتا ہے اور نیک نیت ہے، تو آپ مسلمانوں سے یہ بات فرما دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا، اور خاص طور پر جو جنگ بدر میں قید ہو کر آئے تھے ان پر جرمانہ لگایا گیا تھا، ان سے خاص طور پر فرما دیجئے کہ اگر تمہاری نیت میں نیکی ہے تو پھر جو تم سے لیا جا رہا ہے اس سے بہتر تمہیں دیا جائے گا. یہ ضابطہ ہے امت مسلمہ کے ساتھ کہ آپ سے زکوٰۃ کا مطالبہ ہو، آپ سے صدقہ فطر کا مطالبہ ہو، آپ سے مسجد کے لیے مطالبہ ہو، مدرسے کے لیے مطالبہ ہو، تبلیغ کے لیے مطالبہ ہو، یتیموں ضرورت مندوں کے لیے مطالبہ ہو، پریشان حال لوگوں کے لیے مطالبہ ہو، دین کی اشاعت اور حیات کے لیے مطالبہ ہو. تو اس میں جو مال لگایا جائے گا اگر نیک نیتی سے لگایا گیا ہے تو جو لگایا گیا اس سے زیادہ واپس کیا جائے گا. یہ اس مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہے، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا ہی، لیکن دنیا میں برکت کے ساتھ ملے گا. اس لیے جب دین پر خرچ کرنے کی بات آئے تو مسلمان کو بے دریغ حصہ لینا چاہیے، یعنی تھوڑا جرات کرنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں آپ سے یہ کہوں کہ تھوڑا رسک لے لینا چاہیے، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. دیکھا یہی گیا ہے کہ اللہ پاک ایسی برکت فرما دیتے ہیں، ایسے اسباب فرما دیتے ہیں کہ جس کی حد میں. مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ دو ہی قسم کے ہوتے ہیں بنیادی طور پر. ایک مسلمان وہ ہوتے ہیں جو دین پھیلانے کے واسطے اپنی جان اور مال سے نکلتے ہیں اپنی جگہ سے، اور دوسرے مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ وہ ان نکلنے والوں کو ٹھکانہ دیتے ہیں اپنے پاس اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں. فرمایا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ یہ لوگ نکلیں گے وہ لوگ ہیلپ کریں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ وہ لوگ نکلیں گے یہ لوگ ہیلپ کریں گے. بس یہ دو قسموں میں رہنا چاہیے مسلمانوں کو. مسلمان کو اپنے دین کی حیات کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے اور اس کی انرجی باقی رکھنے کے واسطے ہر مسلمان کو حرکت کرنا ضروری ہے، حرکت کرتے رہنا چاہیے، اس موو ہونا ہے، موومنٹ ضروری ہے اس میں، اور اس میں پیسوں کو بھی لگانا اپنا وقت بھی لگانا. فرمایا کہ یہ ایسے مسلمان ہیں کہ جو ایک دوسرے کے بلی ہیں اور یہ ہی اصل مسلمان ہیں. ایک آیت میں تو یہ ہے کہ اولائک بعضہم اولیاء بعض، پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ اولائک هم المؤمنون حقا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا. ایمان لانے کے بعد میں اپنے جان و مال سے محنت کرنا، اور ایمان لانے کے بعد میں جان و مال سے محنت کرنے والوں کی مدد کرنا اور ان کو ٹھکانہ دینا. دو لفظ ہیں، آووا ونصروا، مدد بھی کرنا یعنی ان کے کام میں ساتھ دینا اور ان کو ٹھکانہ بھی دینا. نہیں، جب ایک نیا آدمی سفر کر کے آئے گا اس کو ٹھکانہ چاہیے، اس کو رہائش چاہیے، سہولتیں چاہیے، تو یہ دونوں کام کرنا ہوگا. اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا کہ یہ پکے ایمان والے ہیں، یہ لوگ پکے ایمان والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، مسلمان اگر ایسا نہیں کریں گے تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. اللہ تفالو ہو تکن فتنا تم فلاؤ و فساد ان کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا اور فساد ہو جائے گا. فتنہ اور فساد قرآن پاک کی زبان میں برائیوں کے عام ہونے کو کہتے ہیں، گناہوں کے عام ہونے کو، برائیوں کے عام ہونے کو، بے دینی کے عام ہونے کو. انہوں نے اگر مسلمان ایسی محنت کا ماحول نہیں رکھیں گے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ نکلتے رہیں اور کچھ لوگ مدد کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے. ایک مرتبہ کچھ لوگ نکلے تو دوسری مرتبہ دوسرے کچھ لوگوں کو نکلنا ہوگا، اور اس دوسری مرتبہ میں پہلے جو لوگ نکلے تھے ان کا کام ہے ٹھکانہ دینا، مدد کرنا. اور دوسری مرتبہ جو لوگ نکلے وہ لوگ مدد اور ٹھکانے کا کام اس وقت کریں گے جو پہلی مرتبہ والے نکلیں گے. یعنی پورے مسلمان کے دونوں کاموں میں رہنا, اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ, اپنے جاب کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے ساتھ, اپنے دکان کاروبار کے ساتھ, دین کے نام سے, دین کے کام کی حیثیت سے یہ دونوں ذمہ داریاں تمام مسلمانوں کی ہونا چاہیے. مسجد کے آباد کرنے کی فضیلت بیان فرمائی. مسجد کے آباد میں مسجد کی تعمیر بھی ہے اور مسجد کی آبادی میں مسجد کو عبادت سے معمور رکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی, نماز کے بعد میں تالا ڈالنے کا رواج نہیں تھا, اور اسی وجہ سے ایسی قیمتی چیز مسجد میں رکھنا بھی نہیں چاہیے جس کی وجہ سے تالا ڈالنا پڑے, یہ علماء نے فرمایا ہے. اور اگر رکھنا ہی پڑ گیا تو ایسی جگہ رکھو تو اس کے بعد میں کچھ حصہ کھلا رہے تاکہ مسلمان کبھی بھی آئے نماز پڑھنے کے لیے, اس کا جی چاہے تو وہ آئے, نماز پڑھے, بیٹھے اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر سکون سے پھر جائے. پوری دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہوتی ہے, خیر الجقال المساجد. حضور نے فرمایا پوری دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہوتی ہے, وشر الجقال الاسواق, اور پوری دنیا میں سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہوتے ہیں. تو کم وقت بازار میں گزرے بقدر ضرورت, اور مسلمان کا کچھ وقت زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزرے, اور مسجد میں رہنا اللہ کے پاس بیٹھنے کے برابر ہے. کام کچھ بھی نہیں ہے, چلو گے اللہ کے پاس جا کے بیٹھیں, ذکر کر رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, سکون کا ماحول ہے, فرشتوں والا ماحول ہے. 24 گھنٹے مسجد آباد رہتی تھی حضور کے زمانے میں, اور لوگ تہجد بھی مسجد میں آ کے پڑھتے تھے, اشراق بھی پڑھتے تھے, چاش بھی پڑھتے تھے, بانیوں ان کی صحابہ کی مقرر کی ہوئی تھی. رات میں فرماتے تھے کہ 1 بجے رات تک ہم عبادت کریں گے, 1 بجے تک عبادت کرنے والوں کو وہ لوگ آ کے بھیج دیتے تھے 1 بجے رات کو, پھر وہ صبح تک کرتے تھے. پوری رات ہمیشہ عبادت ہوتی رہتی تھی مسجد میں, پورا دن عبادت ہوتی رہتی تھی. ایک حلقہ صحابہ کا, یعنی کچھ صحابہ عبادت میں لگے ہوئے ہوتے تھے, کچھ صحابہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے تھے تعلیم و تعلم کے اندر, اور کچھ صحابہ خدمت میں لگے ہوئے رہتے تھے کہ مسجد میں رہنے والوں کو جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان کا ساتھ دینا. اور بہت سے لوگ اسلام قبول کر کے مسجد میں ہی آ کے ٹھہرا کرتے تھے. اسلام قبول کرتے تو جو بھی جہاں مسلمان ہوتا اس کو مسجد میں بھیج دیا جاتا تھا, یا مسجد میں پک کرنے والے ہوتے تھے جن کو استقبال کی جماعت کہتے ہیں, وہ ان کو پکڑتے, ان کو کھلاتے پلاتے, طہارت وضو سکھاتے, کھانا کھلاتے. کبھی ایسا ہوتا کہ مسجد میں لا کے کھانا کھلاتے تھے, کبھی ایسا ہوتا کہ گھر کو لے جا کے کھانا کھلاتے, زیادہ لوگ ہوتے تو گھروں کو لے جاتے تھے. ایک ایک وقت میں 400-400 مسلمان ہو کے بھی آتے تھے لوگ, اور صحابہ کہتے تھے کہ ہم لے جائیں گے اپنے گھر میں کھلائیں گے, اپنے باغ میں لے جا کے ٹھہرا دیتے تھے, ان کو کھانا کھلاتے تھے, ان سے پیسہ خرچ کرتے تھے, اور کھانا کھلانے کے بعد میں جو وقت بچا ان کو دین سکھاتے تھے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کھانا کھلا کے چھوڑ دیا تو ناراض ہو جاتے تھے, بھائی کھانا کھلانا تھوڑے مقصود ہے, وہ تو ذریعہ ہے کہ کھانا تو کھلانا ہی پڑے گا آپ کو, مگر اصل تو دین سکھانا ہے ان کو. تو جو نو مسلم ہو کے تھوڑے دن رہتا تھا وہ ایک عام جنرل مسلم کی طرح سے ہو جاتا تھا, وہ بھی نیا پن باقی نہیں رہتا تھا اس میں, بہت جلدی دین سیکھ لیتا تھا. 8-8 دن میں, 15-15 دن کے اندر وہ صحابہ ان کو محنت کر کے ان کے اوپر شکابیاں کرتے تھے. تو ایک ایسا ماحول تھا, اس کو کہتے ہیں مسجد کو آباد رکھنا. اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی, جو مسجد کو آباد رکھتا ہے اللہ پاک اس کو آباد رکھے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کو بنانا بھی اس میں ہے اور مسجد کو عبادت سے آباد رکھنا بھی اس میں ہے. جو مسجد کو بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مکان بنائے گا. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جو مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کا مکان ضرور بنائے گا. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں ایک کوڑے کی جگہ بنائے گا, عام طور پر صحابہ کے پاس چابک ہوتا تھا گھوڑے کو مارنے کا, اس کو کوڑا کہتے ہیں اردو میں, چابک بھی کہتے ہیں, ہنٹر جسے مارا جاتا ہے گھوڑے کو. تو فرمایا کہ اگر اتنی جگہ بھی کوئی مسجد میں بنا دے گا مسجد کے نام سے, اللہ پاک جنت میں اتنی ضرور جگہ اس کو دے گا. آپ بولیں گے اتنی جگہ لگے کیا کرنا. جنت کا ایک سسٹم بڑا عجیب ہے, جس کو جنت کی ایک ہی جگہ بھی مل گئی نا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہے آخرت میں کہ جنت میں تمہارے لیے یہاں کوئی نلگی بنی ہوئی ہے, تم جہنم میں رہو کرایہ آئیں گا مہینے تمہیں, ایسا نہیں ہے. وہاں پہ چھوٹا سا پیس بھی اگر جنت میں مل گیا آدمی پھر وہیں جائے گا. تو گویا اس عمل میں جنت کی خوشخبری ہے, یہ دیکھنے کے اعتبار سے یہ عمل چھوٹا ہے لیکن چھوٹا نہیں ہے, مسلمانوں کو عبادت کی سہولت ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ کسی ایک اللہ کے بندے کو توفیق دے دے اللہ پاک تو بنا دو, نہیں تو مسلمان آپس میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے یہ کام پورا کر لیا کرو, وہ مطلب ہے بات کا. ہم نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھا ایک ایک آدمی ایک ایک مسجد بناتا ہے, ایک ایک فیملی ایک ایک مسجد بناتی ہے. وہ لوگ شرط لگاتے ہیں کہ دوسرے کا پیسہ نہیں لگنا اس میں. کتنے لوگ ہم سے ملے, کتنے دسیوں آدمیوں سے ملاقات ہوئی, کئی کئی مسجدیں بنائے ہوئے ہیں, پوری فیملی مل کے بنائے ہوئے ہیں. بعض آدمی خود اپنے طور پر ان کے ذہن میں یہ رہتا کہ اللہ مجھے پیسے دے رہے تو میں پہلے مسجد بنا دوں, اور بنا بھی دیتے ہیں ماشاء اللہ. آخری ہفتے میں ہم لوگ جس مسجد میں ٹھہرے تھے اس کا تو حال یہ ہے کہ اس مسجد والے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ہر سال ایک مسجد بناتا ہے. اچھا مسجد بھی کیسی ہے, 4 ملین رینج کی مسجد ہوتی ہے, ہر سال 4 ملین وہ خرچ کرتا ہے مسجد بنانے کے اوپر. اللہ پاک نے دیا ہوا پیسہ, لگاتے بھی ہیں. پیسہ تو بہت مسلمانوں کے پاس ہے لیکن لگانا نہیں آتا, جاہل ہیں, پتہ نہیں کہ یہ پیسہ اللہ نے کیوں دیا ہوا ہے. اسی لیے بغیر علم کے اگر پیسہ ملے تو وہ مصیبت ہے. پیسہ مل جائے تو پھر اس کے خرچ کا طریقہ بھی مل جانا چاہیے آدمی کو, پھر اس کا والا دل بھی مل جانا چاہیے, اور فہم ملے کہ پیسہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے, اس کو تو آخرت کا ذخیرہ بنانا ہے اصل میں. اگر مسلمانوں کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے اس سے میں اپنی آخرت بناؤں, تو جو مسلمانوں کے تقاضے ہیں, جو ضرورتیں ہیں, اسکولس ہیں, دینی ادارے ہیں, مساجد ہیں, مراکز ہیں, ان میں کتنی سہولت مسلمانوں کو ہوگی, اس کی ترغیب دی گئی ہے قرآن پاک میں کہ تم اس معاملے میں کوتاہی مت کرو اور کنجوسی مت کرو. جو علماء اور مشائخ اور خواص کا طبقہ ہوتا ہے مسلمانوں میں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جواب بہت ڈانٹ گرائی ہے اور یہ فرمایا کہ تم مسلمانوں کے پیسے کھانے کے چکر میں مت رہو. ایسا ہوتا نا کہ یہ ہیلا بہانہ کر کے جنا والا ان کو گھیر گھار کے ان کو بیوقوف بنا کے ان کے پیسے کھا جانا, ایک طبقہ ہوتا ہے. مخلصین بھی ہوتے ہیں, اغراض والے بھی ہوتے ہیں. تو جو مخلص ہوتے ہیں ان کو تو نہیں کہا جاتا, لیکن جو غرض والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ مخلصوں کا روپ ڈال لیتے ہیں, مخلصوں کا شیپ لے لیتے ہیں, ذرا ذرا اپنی بات میں بیوقوف بناتے ہیں, چھوٹا موٹا کوئی تعویذ لکھ دیا, ہزاروں ڈالر سیکھ لیے, دعا پڑھ دی, چوچھا کر دیا, پیسے بنا لیے. تعویذ لکھ کے چوچھا کر کے پیسے لینا منع نہیں ہے اسلام میں, لیکن جس انداز سے لیا جاتا ہے وہ منع ہی کہا جائے گا. سینکڑوں ڈالر مسلمانوں کے, ہزاروں ڈالر, وہ لائن ایسی ہے کہ اس میں اندھیرا ہے. وہ تمہارے پر تو زبردست کر دیتے ہوئے, وہ زبردست کرے کیا کرے, اس کا اگلا ہے نا پچھلا ہے, کر دیے بس. ارے یہ بیچارہ بھی کچھ بول نہیں سکتا کہ وہ لائن ہے ہی اندھی, اس میں کچھ نظر نہیں آتا. انہوں نے اس کے واسطے تو 7,500 ڈالر لگیں گے. اچھی بات ہے بھائی, 7,500 ایک مسلمان کی جیب سے تھوڑے سے عمل میں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے کام کے واسطے 7,500 ڈالر نکلوا دینا, اللہ کو پسند آ جائے گا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بزرگی جتا کے, اپنا بڑاپن جتا کے لوگوں سے پیسے بطور لیے جاتے ہیں. اس کی تنبیہ کی گئی ان خواص کو کہ تم مسلمانوں کے مال میں ایسا مت کیا کرو, مسلمانوں کے مال سے وہی درد رکھو جو تم اپنے مال کے ساتھ میں درد رکھتے ہو. اور پھر فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھید کو بھی جانتے ہیں, اندر سیکریٹ کو, اور تمہارے علانیہ کو بھی جانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تم اندر اندر جو کر رہے ہو اس کو نہیں جانتے. مسلمانوں کو جب دین کی محنت کے لیے کہا جائے تو ان کو اپنے اوقات لگانے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایمان والوں کیا ہوا, جب تم کو اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم بوجھل ہو جاتے ہو اور زمین سے چپک جاتے ہو, ایسا جیسے تمہارا ویٹ بڑھ گیا ہو. تم اللہ کو آپ پوچھ رہے ہیں ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ, کیا تم دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے آخرت کو چھوڑ کے, بس ہے تمہیں دنیا کی زندگی. مسلمان تو یہ نہیں سوچتا, غیر مسلم سوچ سکتا ہے یہ بات. مسلمان کے تو دماغ میں پورا یہی ہوتا ہے کہ میری آخرت بن جائے, مرنے کے بعد کی زندگی بن جائے. اتنے دن کی زندگی انسان کی ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. دیکھو کتنا بڑا حادثہ ہو گیا, ہزاروں آدمی لقمہ اجل ہو گئے, ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. پاکستان میں جو بھی زلزلہ آیا, اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور مصیبت زدوں کی مدد فرمائے, اور جو ان میں زخمی ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما دے, اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کی شہادت قبول کرے, اور ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرمائے, اور ان کے کاروبار وغیرہ کو اللہ پاک سنبھال دے. مطلب بتاؤ, دیکھو اندازہ نہیں ہوتا, ہزاروں آدمی, کوئی کہہ رہا 20,000, کوئی کہہ رہا 30,000, ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے چلے گئے. زندگی کا میرے دوستوں کوئی بھروسہ نہیں ہے. نیو آرلینس کے پچھلے کے اندر کتنے ہزاروں لوگ چلے گئے, اور اللہ کا شکر ہو گیا کہ ہیوسٹن پہ بھی پہلتے پہلتے آئی گیا تھی, پانی آ رہا تھا, پانی اور ہوا دونوں مل کے دوستی میں پہلتے پہلے آ رہے تھے. وہ تو اب جان بچ گئی ہماری, ہماری جان جاتی ہے, تمہاری ادا ٹھہری والی بات ہو گئی تھی. وہاں 10-1 million آدمیوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا, اللہ نے بچا لیا بھارت. مگر کب کیا ہوگا بول نہیں سکتے, کس جگہ کیا ہوگا نہیں بول سکتے. میرے دوستو زندگی بہت مختصر ہے, ہم اپنی زندگی کے بارے میں ایسا نہیں سوچا کہ نہیں ہم تو شکاگو میں ہیں, شکاگو پہ اللہ کا فضل ہے کچھ نہیں ہوتا. کیوں بھائی, کچھ لکھا پڑھا کے لائے گا, کوئی اگریمنٹ ہوا ہے کیا, کچھ کسی کا نہیں ہے. یہ موقع اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا احسان ہے, اللہ نے سہولت دی ہے تو اللہ پاک کی مہربانی ہے. جب تک موقع ہے اسی وقت تک کر لو. اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ جان و مال اپنے لگا کے تھوڑا دین کا کام کر دو, تاکہ دنیا میں دین تھوڑا زندہ ہو جائے, اور جو بے طلب ہے ان میں طلب آ جائے, جو بے نمازی ہیں وہ نماز پڑھنے لگ جائیں, جن میں دین کا رجحان نہیں ہے ان میں رجحان پیدا ہو جائے, اور ایک ایسا مجموعی ماحول بنے کہ جو غیر ہیں وہ بھی سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ یہ کس ریلیجن کے فالو کرنے والے لوگ ہیں, کیا ان کی تعلیمات ہیں. اگر اسلام کی صحیح تعلیمات یہاں اپنے برادران وطن کے سامنے آئیں گی نا تو وہ اس کو قبول کریں گے. ان کے دل صاف ہیں, نرم ہیں, خاندان کا بچھڑا ان کے ساتھ میں نہیں ہے. بیٹنگ ایسی نہیں ہے کہ صاحب ایک آدمی مسلمان ہو جائے تو اس کی جان کے لالے پڑ جائیں, نہیں, آدمی فریڈم ہے, آزاد ہے. ایک موقع سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھاتے, ہم اپنوں ہی سے غافل ہیں تو دوسروں کی کیا خبر ہم لے سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جب تم سے نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم کیوں زمین پہ بوجھل ہو جاتے ہو. پھر یہ پوچھتے ہیں اللہ پاک, ارضیت بالحیات الدنیا من الآخرۃ, کیا تم دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کے. سما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے. اگر تم لوگ نہیں نکلا کرو گے تو اللہ تم کو عذاب دے گا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا. اس دنیا میں سبب کے درجے میں ہدایت کے لیے اللہ نے دین کی محنت کو مقرر کر دیا. اگر ہدایت کا سبب دنیا میں مسلمان نہیں چلاتا رہے گا, ہدایت رکی ہوئی رہے گی. اس اثنا میں جو لوگ مرتے رہیں گے وہ جہنم میں جاتے رہیں گے. تو اس کی ذمہ داری مسلمانوں پر باہر سے مجموعی آئے گی, کیونکہ ایک پر نہیں پورے مسلمانوں پر باہر سے مجموعی آئے گی. تو اس کی وجہ سے مسلمان اس دنیا میں سزا کا مستحق ہوتا ہے. اس نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تم کو عذاب دے گا. اور پھر ایک بات اس کے آگے کی اور سب فرما دی, فرمایا کہ دیکھیں گے تم کو موقع دے کے, اگر تم نے موقع کو گنوانا ہی طے کر لیا ہے تو پھر تم کو ہٹا دیں گے اور دوسروں کو لائیں گے. ویستبدل قوماً غیرکم, اگر دیکھ لیا کہ نہیں یہ تو ماننے والے ہیں نہیں, یہ تو سمجھنے والے ہیں نہیں, پھر تمہیں ہٹا دیا جائے گا جگہ سے, صاف کر دیا جائے گا زمین کو تم سے, دوسروں کو لایا جائے گا تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. اور اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ پاک اپنا کوئی راستہ نہیں رکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اگر مدد کرنا چاہے تو کبھی بھی کرے گا, لیکن تمہاری ذمہ داری رکھی ہے کہ حکمت اور مصلحت ہے کہ تم کو کچھ کام لگے اور تم جنت بناؤ, اپنی جنت کے درجات بناؤ. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ دیکھو ہم نے اپنے نبی کی کیسے مدد کی, جس وقت وہ پہاڑ میں اپنے ساتھی کے ساتھ میں تھے, دشمن ان تک پہنچ گئے تھے, ان کے ساتھی نے کہا بھی, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی کہ دشمن ہمارے پاس آ گئے ہیں, کہ ہما فلواری یقول لصاحبہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے, لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ مدد کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینہ بھی نازل فرما دیا اور اللہ تبارک یعنی اطمینان, گھبراہٹ دور فرما دی, اور ایسے لشکر کے ذریعے سے مدد فرمائی جو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. وَأَيَّ لَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا, اور جو کافر ہیں ان کی بات کو اللہ نے نیچے کر دیا اور اللہ نے اپنی بات کو اوپر رکھ لیا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, فرمایا کہ اگر تم کو اللہ نے وسائل دیے ہیں تو وسائل کے ساتھ میں محنت کرو دین کی, اور اگر وسائل نہیں ہے تمہارے پاس تو کمی وسائل کے باوجود محنت کرو اپنی حیثیت کے مطابق. ان کے لوگ کفافن و ثقالن, خفیف ہو ہلکے ہوں تو بھی اور بوجھل ہوں تب بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس وسائل ہوں تب بھی کرو, اور اگر وسائل کی کمی ہو تو وسائل کی کمی کی وجہ سے چھوڑ مت دو. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایک بات یاد رکھ لو کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں اور تمہارے فیملی پوری معاشرت تم اور تمہارے مال جو تم نے جمع کر لیے ہیں اور تمہارے بزنس اور کاروبار جن کے اندر نقصان کا تم کو ہمیشہ اندیشہ لگا رہتا ہے اور تمہارے اچھے مکانات جو پسند سے تم نے بنائے ہیں, مساکینہ تربونا, ان سب چیزوں کو الگ الگ اللہ نے ذکر فرمایا. آدمی بہت محنت کے بعد میں ایک اچھی جگہ چوز کرتا ہے, اس کو خریدتا ہے بڑے پیسوں سے, پھر اپنی راحت کے مطابق اور اپنی سہولت کے مطابق انجینئر سے نقشہ بنوا کے اس پہ پیسے خرچ کروا کے مکان بناتا ہے, آرام اس کو ہوتا ہے. اس میں اللہ نے منع نہیں کیا اس کو, لیکن ایک بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تمہارے پسند کے کیے ہوئے مکانات اور تمہارے کاروبار اور تمہارا بیلنس جتنا بھی تم نے جمع کیا ہوا ہے پیسہ, وہ پھر تمہاری فیملی, تمہارے بیٹے, تمہاری بیویاں, تمہارے ماں باپ اور تم خود, اگر تم کو اللہ کے راستے میں محنت کرنے سے اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہو جائیں گی تو میرے عذاب کا انتظار کرو. ان چیزوں کی محبت سے منع نہیں کیا, ان چیزوں میں لگنے سے منع نہیں کیا, لیکن یہ فرمایا کہ یہ چیزیں اگر میرے سے اور میرے حبیب سے اور میرے راستے میں محنت کرنے سے زیادہ محبوب ہوں گے تو پھر چھوڑوں گا نہیں میں تم کو. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد ان کی سبیل فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری, تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. سختی سے تنبیہ کی گئی اس بات پر کہ یہ چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ کا یہ چاہتا ہے ان چیزوں میں کہ تم ان چیزوں کو لو, استعمال کرو, راحت کی زندگی, راحت کے سامان اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے, لیکن اپنے فرض کو نہ بھولو, اللہ کی بندگی کرو اور پوری دنیا میں اللہ کی بندگی پھیلاؤ, اللہ کی عبادت پھیلاؤ, اللہ کی فرما برداری پھیلاؤ, اللہ کی پسندیدہ کام پھیلاؤ, اللہ کے نافرمانیاں جو ہیں ان کو ختم کرنے کی تم کوشش کرو. یہ نہ سوچو کہ کہاں ختم ہوں گے, دن بدن ہم اگر کوشش بھی کرتے ہیں تو 2 میل کی رفتار سے اور وہ 2000 میل کی رفتار سے برائیاں چل رہی ہیں, ہم کہاں سے مقابلہ کرتے ہیں. رابطہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے سے کوشش کر ڈالیں گے اور مسلمانوں کی کوشش کو اللہ پسند کر لیں گے, پوری دنیا میں جتنی برائی پھیلی ہوئی ہے خسو خاشا اور کچرے کی طرح سے اللہ ختم کر دے گا اس کو. ہم نہیں کر دیں گے, اللہ کر دیں گے, مگر ہم محنت کتنی کر رہے ہیں یہ اللہ دیکھیں گے. اگر سارے مسلمان دلچسپی لینے لگے اور اپنی سی کوشش وہ کر ڈالیں اور اللہ کو وہ چیز پسند آ جائے, اللہ فیصلہ کر دیں گے کہ بس چلو تمہاری کوشش سبق کے طور پر ہم نے قبول کر لی, اب مسبت کو ہم مرتب کرتے ہیں اور پھر دنیا کے اندر جب بے حیائی, بدتمیزی, بے دینی اور کفر اور شرک اور دہریت اور الحاد اور فسق اور فجور یہ سارے کے سارے کو جھاڑو پھیر دیں گے اللہ کا, اور پوری دنیا امن و امان کو دہوارہ ہوگی, نیکیوں کا ہوگی, انسانیت مربت زندہ ہو جائے گی اور ساری دنیا کے اندر نور ایمان وہ چمکنے لگے گا اور ہر قلب منور ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے, اس لیے مسلمانوں کو بہت تفصیل سے اس میں بیان فرمایا گیا. پھر یہ فرمایا کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں, لیکن جو ایمان والے ہیں وہ بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے. بہت سے اپنے فیملی ممبروں کے اندر بھی بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی آدمی مذہب کی طرف چل رہا ہے تو سارے مل کے کاؤ کاؤ کرتے ہیں اس کو, ارے یہ کیا کر رہا ہے, تیری عمر ہی دے کیا ہے, ایسی صورت بنا لیا تو کیسا. کوئی آدمی حضور والی صورت اپنی بنا لے تو آدمی اس پر تعجب کرے, بتاؤ یہ کون سا مسلمان ہے, یہ کون سی قسم کا مسلمان ہے, اس نے حضور کو سمجھا کیا ہے. اس کو کہتا تم نے صورت بگاڑ لی, تم نے اپنی صورت خراب کر لی, تمہاری حالت بگڑ گئی, تم نے یہ کیا ڈال لیا ہوا ہے. کتنے ہمارے نوجوان ہیں جب یہاں سے پہنچے امریکہ سے سوادین کا ماحول لے کے تو ماں باپ ناراض ہو گئے ان کی, کہنے کہ ہم نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ یہ ملا بن گیا ہو تم, ہم نے تو تم کو ہم تو یہ سمجھ رہے کہ تم تائی واری لگا کے مشرت پینٹ پہن کے ایئرپورٹ پر اتریں گے, ایک ہاتھ میں وسکی ہوگی, ایک ہاتھ میں سگریٹ ہوگی, جو ہو سکتا ہے کہ کوئی گرل فرینڈ بغل میں دبائے گا, ہم اس آرزو میں تھے اور تم نے تو کبر ابر باندھ کے داڑھی ہونے رکھ کے تم نے تو نقشے حلیہ خراب کر لیا ہوا اپنا. اس کو حلیہ خراب کرنا کہتے ہیں. ایسا بولنے والا مسلمان نہیں رہتا, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسا بولنے والا مسلمان نہیں رہتا. اس لیے کہ وہ صرف برائی کر نہیں رہا بلکہ وہ اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کی سنت کو ڈیگریڈ کر رہا ہے, اس کی حیثیت کو مجروح کر رہا ہے. یہ کیا ہے, منافقت کہلائے گی. کیونکہ ایمان والا تو انکریج کرے گا, شاباشی دے گا, واہ بیٹے شاباش, ہم نے تو بھیجا تھا, ہم بڑے ڈر رہے تھے تمہارے دین کے بارے میں, لیکن اللہ نے فضل فرما دیا کہ تمہارا رجحان دین کی طرف ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کریں گے, برائی سے روکیں گے, اور منافقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم کریں گے اور بھلائی سے روکیں گے. اب یہ دیکھ لو کہ تم ایمان والوں کے ماحول میں رہتے ہو کہ منافقین کے ماحول میں رہتے ہو. پھر اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو مسلمان ہم پر ایمان لے آیا, ہمارا اس کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو آخرت میں جنت دیں گے, لیکن اس کی شرط ہمارے پاس یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس کی جان اور اس کا مال وہ ہم نے لے لیا. ہر مسلمان کی جان اور اس کا مال اللہ نے لے لیا باضابطہ ڈیل کی ہے, اس کو کاروبار سے تعبیر فرمایا, اس طرح فرمایا خرید لیا ہے میں نے. کیا خریدی؟ اللہ نے جان خریدی آدمی کی جو کہ اللہ ہی کی بیوی, اور اس کا مال پورا خرید لیا جو کہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, اور جنت کے جنت اس کے بدلے میں دیں گے. کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کو اپنی جان و مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کرنا چاہیے, اپنی مرضی اس میں استعمال نہیں کرنا ہے. جتنا مال ہے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے دیکھو, اور جو کچھ اللہ نے صحت اور قوت اور جوانی اور تندرستی عمر اور دی ہوئی ہے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے یہ دیکھو. فرمایا کہ تم جان و مال کو میرے حوالے کر دو, جنت دینے کی میری ذمہ داری ہے. جو اپنے اس وعدے پر جمے گا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, اور جس نے اللہ کے ساتھ معاملہ کیا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہے گا. من اوفا بعہدی من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به, خوش ہو جاؤ اس کاروبار سے جو تم نے کی اللہ کے ساتھ میں. وذلک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی. یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے نیت کر لی, کیونکہ اس میں کوئی دیر تو نہیں لگتی نا کہ ہاں بھائی میں ایمان والا ہوں, میں طے کرتا ہوں کہ میری جان مال اللہ کے لیے, رائٹ ناؤ میں کیا کروں؟ اس کے بعد کی آیت میں اللہ فرما رہے التائبون العابدون, سب سے پہلے توبہ کر لو گناہوں سے, دوسرے یہ ہے کہ پھر اللہ کی بندگی جو فرض ہے تم پر اس میں لگ جاؤ, تیسرے یہ ہے کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں اس میں اللہ کی حمد کرو, اللہ کی تعریف کرو. خوشی میں رکھا ہے اللہ پاک تو بھی الحمدللہ علی کل حال, اور اگر کوئی تکلیف ہے, بیماری ہے, کوئی ایسی انکمفرٹیبل حالت ہے تو کہ بس اللہ پاک کا شکر. تائبون العابدون الحامدون السائحون, السائحون کا ترجمہ مفسرین الصائمون سے کرتے ہیں, روزہ رکھنے والے, اور الصائحون کا ترجمہ مفسرین دوسرا جو ہے وہ اللہ کے لیے چلنے پھرنے سے کرتے ہیں, سیاحت کے معنی چلنے پھرنے کے بھی آتے ہیں, تفریح کرنا پکنک کرنے کے معنی میں نہیں ہے, دین کے کام کو لے کے سیاحت کرنا. الراکعون الساجدون, رکوع اور سجدہ کرتے رہنا موقع موقع سے. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں لگنا. والحافظون لحدود اللہ, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود اور باؤنڈریز ہیں حلال اور حرام کی, کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, اس کی نگہداشت رکھنا, اس کا پاس اور لحاظ رکھنا. یہ تم کام شروع کر دو فوراً تو یوں سمجھ لیا جائے گا کہ تم نے پکا معاملہ اپنا صحیح کر لیا اپنے رب کے ساتھ میں. مبشر المؤمنین, اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے, جو ایمان والے ان صفات کو اپنے اندر لے آئیں گے اللہ پاک ان سے خوش ہو جائیں گے, اور ان کے ساتھ اگرچہ کہ اب تک انہوں نے اپنی ڈیل خراب کی اور اپنی منمانی سے اپنی جان و مال میں ہر طرح کا بے عنوانی کے ساتھ میں تصرف کیا, اللہ تعالیٰ اس سب کو کل عدم کر دیں گے, معاف کر دیں گے, نئی زندگی شروع کر دیں گے, نیا حساب شروع ہو جائے گا, نیا اکاؤنٹ شروع ہو جائے گا, اور نیا ایگریمنٹ سمجھ لیا جائے گا کہ چلو اب پھر بسم اللہ نہیں شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا فواحشنا ظهرا منها ما بطن, وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, اے کریم ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہے لیکن کبھی اس کا حق ہم نے نہیں پہچانا, اور وہ دیگر ہمارے اس دل میں عظیم کو معاف فرما دیجیے. آپ کے دین کی نعمت کی ہم نے ناقدری کی, اور دین کی محنت کی بھی ہم سے بہت ناقدری ہو گئی. اے اللہ ہماری اس ناقدری کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ غفلت کا شکار ہو گئی, آپ پوری امت کو معاف فرما دیجیے, امت پر رحم فرما دیجیے, امت سے مسائل اور پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. جہاں جہاں مسلمان مسائل اور مسائل کے اندر پھنس گئے, اے پاک پروردگار اپنے کرم سے ان کو مصیبتوں سے نجات مرحمت فرما دیجیے. اے اللہ بالخصوص زلزلے سے جو متاثرین ہو گئے ہیں مسلمان, ان کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ان کے کاروبار کو پھر سے سنبھال دیجیے. اے اللہ اس مصیبت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیجیے, اس کو آپ کے رضا کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ اس میں جو شہید ہو گئے ان کی شہادت کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ جن کے خاندان والے رہ گئے پسمان لگان کو صبر عطا فرما دیجیے, اور آپ ان کی بھرپور غیر سے مدد فرما دیجیے. یا اللہ جو زخمی ہو گئے ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجیے, اچھی دوائیں ان کو میسر فرما دیجیے. اے اللہ میڈیکل کر کے سہولتیں ان کو عطا فرما دیجیے گا. اے اللہ قائد غیبی کو اپنی شامل فرما دیجیے گا. اے مولا کریم حالات ہمارے صحیح فرما دیجیے. پوری امت پر ہونے والے خوف کو امن سے بدل دیجیے. پوری امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے. اے اللہ پوری امت کی بے عزتی کو عزت سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کی مغلوبیت کو غلبے سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے احوال کو پورے عالم میں درست فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے بھی حالات درست فرما دیجیے. ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجیے. ہمارے حالات کو بھی درست فرما دیجیے. ہماری ذہنی الجھنوں کو بھی ختم فرما دیجیے. ہم میں جو بے قانونی طور پر پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. ہم میں جو جوان شادی ہونے سے رہ گئے ہیں ان کی آخر سے شادیاں کر دیجیے. جن کو اولاد نہیں ہوئی انہیں اولاد عطا فرما دیجیے. جن کو اولاد آپ نے دی ہے ان اولاد کی پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کی جانوں کی بھی حفاظت فرمائیے اور ان کی صفات کی اور ایمان کی اور اخلاق کی بھی حفاظت فرمائیے. بری عادتوں بری صحبتوں سے ہماری اولاد کو بچائیے. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے. مقروضوں کے قرضوں کو ادا کر دیجیے. دلوں کو چین و سکون عطا فرمائیے. ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے. گھروں کے اختلاف اور انتشار کو دور فرما دیجیے. الفشار کو دور فرما دیجیے. اے اللہ نبھاؤ کی شکلیں پیدا فرما دیجیے. عورتوں میں سموتاعت کا جذبہ پیدا فرما دیجیے. اے اللہ عورتوں میں سموتاعت کا جذبہ پیدا فرما دیجیے. اے اللہ مردوں کو حقوق ادا کرنے والا بنائیے. ظلم کرنے سے بچائیے. کرم کر ہم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.